السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کی خطبے کا موضوع ہے شب معراج. شب معراج کیا ہے؟ یہ کون سا واقعہ ہے؟ واقعہ کب ہوا تھا؟ اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نظارے دکھائے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے نام سے بیان فرمایا ہے، بلکہ آیات کبریٰ کے نام سے بیان فرمایا ہے. اس رات میں وہ کون سے اہم واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں، اور ان میں ہمارے لیے کون سے پیغام ہیں، اس کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. شب معراج، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں، اور معراج اس آسمانی سفر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان سے اوپر تک، سدرۃ المنتہا تک. اور اصل جو نام ہے اس رات کو وہ ہے شب اسراء اور معراج، لیکن معراج کا واقعہ وہ کہ لمبا ہے، اور وہی اصل مقصد تھا اس سیر سے، تو اس رات کا نام جو ہے زیادہ معروف ہے شب معراج کے نام سے. حقیقتا جو نام ہے شب اسراء اور معراج، کیونکہ یہ دو مختلف واقعات ہیں جو ایک رات میں ہوئے تھے. شب معراج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں ان کے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے مشرکین قریش میں سے، ان لوگوں نے کافی سختی اور کافی تکلیف دینے کا جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا، اس میں وہ بڑھتے گئے، اور خاص طور پہ سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس سال میں دو بڑے واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور امہات المؤمنین میں سے جو سب سے پہلے امہات المؤمنین سب سے پہلے زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی کہ ان کا ایک پیارا سا ساتھی جو ان کا ہمیشہ دفاع کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین طریقے سے سپورٹ کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا میں بھی ہیں، اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم اور تکلیف پہنچی. پھر اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ابو طالب کی وفات سے، وہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات اسلام اور ایمان پر نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے پاس ان کے سر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے بار بار یہ کہتے رہے، یا عم قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو اے میرے چاچا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے، حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک مرتبہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے آخری وقت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سر کے دوسری طرف ابو جہل تھا، ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب جو ہے ایک طرف اپنے بھتیجوں کو دیکھتا ہے، اور ابو طالب سمجھتا تھا یقین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کا دین بھی حق ہے، اور اپنی زبان سے بھی کہہ چکے تھے اگر ملامت نہ ہوتی، اگر لوگ مجھے ملامت نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجوں کی باتوں کو سن کر اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو میں ضرور اس کے دین کو قبول کرتا. اور اس نے بار بار کہا ہے، لیکن جب زبان سے اور دل سے یقین نہیں کیا اس پر اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا، تو کل میں توحید نہ زبان سے پڑھا نہ دل سے یقین کیا اور نہ اس پہ عمل کیا، تو ان کی وفات کفر پر ہوئی، اسلام پر نہ ہوئی. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. برے دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور ابو جہل سے بڑھ کر کون برا دوست ہوگا کہ آخری وقت میں بھی ابو طالب کو کلمے تک نہیں پڑھنے دیا. تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا فرض ہے، اور یہی برے دوست ہوتے ہیں جو ایسے مشکل حالات میں ساتھ نہیں دیتے بلکہ الٹا مصیبت مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو جب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی بلکہ دعا کی ان کے لیے دعائے مغفرت، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے دعائے استغفار نہ کریں. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استغفار سے، اور مشرکوں کافروں کے لیے استغفار یا دعائے خیر نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی پہنچانا ہے، دعوت توحید ہی ہے، اور یہی ہر دعوت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں، یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے سے کہ جس دعوت اور تبلیغ میں توحید بنیاد نہ ہو اور شرک کے خلاف آگاہی نہ ہو اور خبرداری نہ ہو، تو وہ دعوت اور تبلیغ بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ انبیاء کے منہج کے مطابق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا منہج بالکل واضح ہے، جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں مکہ کو چھوڑ ہجرت کرتا ہوں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا طائف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مکہ والے سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دشمنی پر اتر آئیں، اور اگر طائف والے لوگ جو ہیں وہ حق کو اپنا لیں، توحید کو سمجھ لیں اور دین حق کی پیروی کرنا شروع کر دیں، تو پھر دین کافی مضبوط ہو سکتا ہے، توحید کی دعوت آسان ہو سکتی ہے. یہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی، اور اس سوچ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کے ساتھ سید زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے طے کیا، اور یہ اس لیے تاکہ مشرکین کو یہ خدشہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں. اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی سواری کا سہارا لیا بغیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاؤں پر پیدل سفر طے کیا. جب طائف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے بالکل مخالف لوگوں کا رویہ تھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑا. اور راستے میں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی. دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے, میں جو فوائد ہیں میں قصے کے بیچ میں بیان کرتے جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے, کیونکہ اب آخری بیان کرو تو بات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب مطلق ان کے پاس نہیں تھا, علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. علم غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے. علم غیب مطلق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات جو کچھ ہو چکا وہ جانے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانے. اسے کہتے ہیں علم غیب مطلق, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا علم ہو. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو علم ہے, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا علم غیب میں سے, ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, ان میں بہت ساری غیبیات ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس چیز کا علم نہ تھا, آپ کو خبر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کے, وہ غیب کی تو چھپی ہوئی چیز کو, ان سین کو, یہ غیبیات ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, نہ کانوں سے سنتے ہیں, نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے. تو یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا نہیں فرمایا, بلکہ وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ طائف والے یہ سلوک کریں گے تو پھر سفر نہ کرتے طائف کی طرف, اور نہ ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے. اگرچہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں, ایمان قبول کر دیتے تو دین کو کافی تقویت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ اور تھا, اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی, اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا, اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خون کو اپنے جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک غلام آتا ہے, نصرانی غلام, اور یہ غلام جو ہے مشرکوں کا غلام ہوتا ہے. وہ آتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ لے کے آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس شخص سے, اس ایک غلام ہے یعنی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی, تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں عمر تھی, سبحان اللہ. تو اس تو جب اس جوان سے بات کی تو باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فرمائی, صاحب الحوت. تو اس غلام کو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, اس کے بارے میں دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نبی ہوں, وہ میرا نبی بھائی ہے. تو اس کا نام عداس تھا. تو عداس نے, نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تاکہ طائف والے جو بڑا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ ایک نصرانی غلام مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی دعوت, ان کی جو دعوت کی بنائی وہ طائف سے شروع ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ سے شروع ہو. سبحان اللہ. تو جب عداس نے اسلام قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے پھر اسراء معراج کی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي. اے اللہ تعالی, میں تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی اس حالت کا, کمزوری کی حالت اور ہیلے کی قلت کی حالت, وهوان على الناس, اور لوگوں کے اس برتاؤ سے جو لوگوں نے کیا. الہی انت رب المستضعفین, اے میرے الہ, اے میرے رب, تو ہی مستضعفین کا, کمزوروں کا رب ہے. انت ربی, تو ہی میرا رب ہے. الی من تکلونی, مجھے کس کے حوالے کرتے ہو. الی بعید یتجہمنی, اس دور کی طرف جو میرا جو مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے. ام الى عدو ملکته امری، یا اس دشمن کی طرف جس کو جس کی طرف میرے معاملات تو سپرد کرنا چاہتا ہے. اعوذ بنور وجهک، یا اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتا ہوں. الذی اضاءت له الظلمات، جس سے تاریکیاں اور ظلمات روشن ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس پر دنیا آخرت کے امور جو ہیں وہ درست ہوئے. من ان ينزل علی غضبک، کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو. او ان تحل بعقوبتک، یا مجھ پر تیری کوئی عقوبت یا کوئی عذاب نازل ہو. لک العتبا حتى ترضى، یا اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے طرف عقبہ ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. لا حول ولا قوة الا باللہ، اپنے سارے کے سارے معاملات، اپنے حول، اپنی طاقت، اپنے ہیلے سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیلے سے، اپنی طاقت سے بالکل آزاد ہوئے اور اپنے آپ کو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ساتھ یہ لوگ جو بھی سلوک کرتے ہیں تیرے راستے میں تیرے لیے مجھے منظور ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اے میرے رب تو مجھ پر راضی رہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، بہرحال راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکہ پہنچنے سے پہلے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، پہاڑوں کا فرشتہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو، لخشہ بین کو ایک ساتھ ملا دیں، اور بیچ میں جتنی بھی بستی ہیں مشرقین کی جو ہیں یہ سارے کے سارے مٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس دین حق کو قبول کریں گے. اور اس فرشتے کو اجازت نہیں دی کہ ان ظالموں کو اور ان کافروں کو ہلاک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی، بلکہ جانوروں کے لیے بھی، بلکہ جمادات کے لیے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ سواری ہے براق میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانا ہے اور آسمانوں کی طرف جانا ہے. اور یاد رکھیں یہ رات کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے، صرف رات کی تحدید نہیں کہ کون سی رات مہینے کی، بلکہ مہینے کی تحدید میں بھی کہ کون سا مہینہ تھا. اور کسی بھی صحیح حدیث میں رجب کا مہینہ کا ذکر نہیں ہے، اور علماء نے بھی اس پہ اختلاف کیا رجب کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کی رات ہے شب معراج، تو وہ غلطی پر ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو رات کی تعین نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بات چیت کو متعین نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جیسا کہ یہ قصہ معروف ہے اور مشہور ہے، اسی طریقے سے اس کی تاریخ معروف و مشہور ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تاریخ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کا گمان ہے لیکن حق سے وہ دور ہے. اب وہ کون سی رات ہے اللہ اعلم، لیکن یہ رات ہے، جی ہاں یہ رات حق ہے، شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن کب ہو اللہ اعلم، اس میں حکمت یہ ہے اللہ اعلم. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اس وقت اہتمام ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے. اگر متعین ہو جاتے قرآن مجید میں سے یہ حدیث میں، تو تب لوگوں کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض وقت چیزوں کو متعین نہیں کیا، بیان کیا لیکن متعین نہیں کیا. جیسے کہ وہ کون سا پودا ہے جسے آدم علیہ السلام نے کھایا، جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، کون سا پودا ہے، وہ درخت ہے، پودا ہے، وہ پھل ہے، وہ کیا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے گمان کیے, اسرائیلیات میں بعض اس کا ذکر ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی کو سمجھو, وہی دین ہے, اور جس کو چھپایا گیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو, اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اگر یہ دین کے لیے بنیادی حصہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہو کون سا درخت ہے یا کون سا پودا تھا. اگر اس رات کے تعین میں کوئی بنیادی حصہ ہو, کوئی بنیادی بات ہوتی یا کوئی دین میں کوئی بہتری ہوتی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بیان فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ. اگر یہ پودے کا آج ہمیں پتہ ہوتا, دیکھ اللہ تعالیٰ ان پھلوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے, اگر ہمیں پتہ ہوتا, مثال تو سیب ہے جیسے کہا جاتا ہے, تو لوگ سیب سے نفرت نہ کرتے. اب سیب کا کیا قصور, لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ اس پودے کا کیا قصور تھا, وہ تو امتحان تھا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو احکم الحاکمین کی حکمت ہوتی ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتا, اسے کو ایسے ہی چھوڑ دے, اس کے پیچھے نہ لگے, اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں آپ, صحابہ کرام نے کبھی نہیں سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پودا کون سا تھا, وہ درخت کون سا تھا. اصل جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, اگر نبی بھی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے, پھر ہماری کیا حیثیت ہے. ایک نبی سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا, یہ بنیادی پیغام ہے. بعض اس پہ بنیادی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, وہ اصل پودا کیا تھا, وہ کیسا تھا, اس کو کھانے کا اب حکم کیا ہے, ہم کھائیں یا نہ کھائیں, اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان, صحابہ کرام کا راستہ یاد رکھیں, یہی مضبوط اور حق راستہ ہے. اس لیے ہمیں اسی راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے, سبیل المؤمنین کا راستہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں خاص پانی سے جو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس جو ہے رکھ دیتے ہیں. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنے کو دھونے کا واقعہ جو ہے یہ پاک کرنے کا واقعہ, یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے واقعہ بچپن میں ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی, اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, وہ کافی کمزور حالت تھی, اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل یعنی زرد پڑ گیا تھا. تو جو بچے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس عمر میں جب میں بچہ تھا, اور میرے سینے کو کھولا, میرے دل کو نکالا اور دل کو دھویا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دل کیوں دھویا گیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے کیا دل پاک نہیں تھا پہلے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے جو ایک انسانی بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں تھیں, جو حق یا حب الشیطان تھا, اللہ تعالیٰ وہ نکال دیا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے جن کا, جو اسے وسوسے دیتا رہتا ہے, جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے اس قرین پر غالب ہو گیا اللہ تعالی کی مدد سے, اب مجھے صرف خیر خواہی کی ہی بات کرتا رہتا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں, یہ خاصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, عوام الناس کے لیے نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ ہمارا فلاں بزرگ تھا, اس کا صبح اٹھے تو سینہ اس کا کھلا ہوا تھا, آپریشن کے نشان تھے, پتہ نہیں. یہ جو عجیب سی باتیں ہیں یاد رکھیں, یہ صرف بعض لوگوں کے اپنے اپنے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں, شیطان الانس یہ بات کر سکتے ہیں. یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بس کیوں ہے کیسا ہے اس کے باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا ہے, جی ہاں یہ واقع ہوا ہے, یہ کیسے ہوا اللہ علم کیسے ہوا ہے. سرجری, دل کی سرجری کے لیے تو ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہے میڈیسن میں اور سرجری میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فیکون ہے. کیا جبریل علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ نشے کا کوئی فرشتہ بلائے یا سرجن دوسرا بھی ہو اور آپریشن کرے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے چھوٹے سے عقل میں تو آ سکتی ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک حکم ہے, کن فیکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور باریک بھی نہیں دیکھے. عند الکثیب الاحمر ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر ہے سرخ رنگ کا, الکثیب الاحمر, وہاں پر دیکھا. اور بیت المقدس میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی وہاں پہ, اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے. اچھا, اس میں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے, یہ پیغام ملتا ہے, یہ برزخی زندگی کے نظارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اور جیسے میں آخر میں بیان کروں گا, شب معراج میں اور اسراء معراج کے میں جو بڑا پیغام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دنیا والے تیرے قدر نہیں جانتے تو آسمان والوں کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے اور بڑے قدر ہے. اور ایسے نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور برزخ زندگی سے زندہ ہیں, نہ کہ دنیاوی زندگی سے. بعض لوگوں کو یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں, ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہے. بعض لوگوں کہ نہیں, دنیاوی سی زندگی ہے. بعض لوگوں کہ نہیں, دنیاوی سی نہیں بلکہ دنیاوی برزخی زندگی ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں, جب حق بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا, ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی زندگی سے زندہ ہیں. واضح دو ٹوک لفظ ہیں. اب بعض صوفی کے نزدیک, بعض صوفی کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے, محض دنیاوی ہے صرف. جب کو کہا جاتا ہے بھائی اس میں کیا خیر ہے, اس میں کیا بہتری ہے, کیا حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں ہے, زندگی پہ زمین کے نیچے کیوں ہیں؟ پھر زمین تو زمین کے اوپر ہونا چاہیے تھا. اور مطلب حال تو دیکھیں آپ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ وسلم کو تا قیامت عمر دے دے. اللہ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, سارے مر جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی, اگر دنیا کی زندگی سے زندہ تھے تو عجب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی کیا گیا, زندہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازے پڑھی گئی, کیا زندگی پڑھی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی دفن بھی کیا گیا. کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ, اپنے پیارے زندہ نبی کو زمین میں دفن کر دیا؟ تو عجب سی باتیں ہیں میرے بھائیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخ زندگی ہے, اور سب سے افضل ترین برزخ زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برزخ زندگی کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں. جیسے کہ اسی قصے میں ہم جانیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ہیں؟ ہم کتنی نبی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تین ہیں یا ایک ہیں؟ ایک ہیں. لیکن یہی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی ہیں, اور یہی نبی علیہ السلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو ایک وقت میں وہ زمین میں بھی ہیں, قبر میں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے, کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے. ہم جہاں بیٹھے یہاں پہ محصور ہیں, برزخ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوتا. برزخ زندگی اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو یہ ابتدا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی پر مطلع کیا جائے. ان میں سے بعض نے بعض نظارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, امامت کرائی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف لے گئے. اور اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوئی. اسراء کے معنی کیا ہے؟ وہ زمینی سیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی مکہ سے لے کے بیت المقدس تک. اور معراج ہے آسمانی سیر کا نام, آسمانی سفر کا نام, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا بیت المقدس سے لے کے ساتویں آسمان سے اوپر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام جب معراج کی طرف لے گئے, تو ہر آسمان پہلے آسمان کی طرف گئے, آسمان کا دروازہ بند تھا, دستک دی گئی. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آسمان کو سفر کو طے کرنے کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں, دستک دیتے ہیں. میں جبریل ہوں یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پہلے آسمان گئے. پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام دیکھیں سبحان اللہ. قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اللہ کے پیارے نبی یوسف بھی ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, ہارون بھی ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ جو نام ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں دیکھی تھی, نام سے متعارف تھی کہ اللہ کے نبی جیسے ہم آج پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالی نے اب ان سے ملاقات کروانا چاہا کہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے, یہ عظیم لوگ اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں, یہ کیسے ہیں, ان کی شکل و صورت کیسی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو پیدا کی ہے وہ اس ایک نبی کو دے دی ہے, آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش دیکھ لیتے کہ کیسے شکل و صورت تھی. تو سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, سلام ہوئی, سلام ہوا, ترحیب ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا گیا. دوسرے آسمان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن الخالہ. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نظارے دکھائے گئے, ان میں سے بعض برزخی, اور اس برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند عذاب کے نظارے دکھائے گئے. ایک ایسا نظارہ تھا کہ ایک تندور جیسی ایک جگہ ہے جہاں پر چیخ و پکار کی آواز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہیں, آگ ان کو نیچے سے لیتی ہے, اور وہ جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کیا چیز ہے, تو آخر میں ہر چیز کا الگ الگ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بتاتے ہیں, فرماتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں. اب برزخ میں دیکھیں, آخرت سے پہلے آخرت کا عذاب الگ ہے, برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا, یعنی قبر میں وہ یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے جو زانی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اپنے زنا سے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے وہ یہ آگ کا عذاب ہے کہ ان کو نیچے سے آگ کا شعلہ لگتا ہے, وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے, اس کے تانبے جیسے بڑے ناخن ہیں, وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے, دائیں جانب سے نوچتا ہے, پھر بائیں جانب سے نوچتا ہے. جب دائیں جانب سے نوچتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب کی طرف, جب وہ بڑھتے نوچنے کے لیے, تو اس کے جو گوشت ہے وہ چہرے کا جو پھٹ جاتا ہے سارا, وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر درست کر دیتا ہے. پھر وہ اسی طریقے سے اپنے چہروں کو نوچتا رہتا ہے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں. غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہیں, غیبت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرنا کہ یہ ناخن اللہ تعالیٰ تانبے کے بنا دے گا, اور پھر اپنے چہروں کے نوچنا پڑے گا. پھر ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک دریا ہے, خون کا دریا ہے, اس میں ایک شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے, اور وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے, وہ اسے مارتا ہے اس شخص کو جو اس خون کے دریا میں ہے. وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے, اور اس طریقے سے وہ شخص پھر غرق ہو جاتا ہے. تو اسی حالت میں وہ شخص رہتا ہے, وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے, لیکن وہ دوسرا شخص جو باہر بیٹھا ہے وہ اسے نکلنے نہیں دیتا. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, تو سود خور کی یہ سزا ہے برزخ میں, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس طریقے سے اور بھی نظارے دکھائے گئے, لیکن یہ چند نظارے تھے جو میں نے بیان کیے اس قصے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف. بیری کا ایک درخت ہے, جب بیری کا درخت کہتے تو یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے بیری کے درخت ہیں, نام بیری کا درخت ہے, کیسا اللہ علم کیسا ہے. اور اس میں جو نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لقد رأى من آیات ربه الکبرى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھا. دیکھیں آج دور انکساری کی انتہا دیکھیں، تواضع کی انتہا دیکھیں. ہمیں کوئی چھوٹا سا نظارہ خوبصورت لگے تو اس کو چھوڑتے نہیں، ہم بس نہیں رہتے نا، بار بار دیکھتے ہیں. اب سید المرسلین کو ایسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں جو کسی نے دیکھے نہیں تھے، بشر میں سے کسی نے نہیں دیکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جھکائے رکھا اور وہ نظارے دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا. پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی تسلی دینے کے بعد ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ ہے نماز. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 نمازیں ہیں، اپنی امت کی طرف لے کے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر واپس آتے ہیں اور 50 نمازیں لے کے آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام دریافت کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی ہاں، مجھے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، میرا تجربہ ہے اپنے قوم کے ساتھ. تو واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگو، تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ان 50 میں سے کوئی تخفیف کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، اے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ تخفیف کیجئے. اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف، مزید تخفیف کی گزارش کرو، تیری امت یہ 45 نماز نہیں پڑھ سکیں گی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، آخر میں 5 نماز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی 50 میں سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جو تخفیف کے لیے آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے رب کے پاس واپس اپنے رب کی طرف واپس کیسے جاؤں؟ اب 50 میں سے 5 تو ہو گئی ہیں، اب یہ 5 نمازیں ہیں، میں واپس نہیں ہوں گا اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو 5 میں سے اور بھی تخفیف ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ طریقہ رہا ہے. لیکن سید المرسلین کو دیکھیں آپ کہ واپس نہیں گئے، کیونکہ 5 نمازیں تو میرے بھائی واللہ بالکل آسان ہے، بالکل معقول ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا اجر 50 کا ہے. آپ 5 پڑھیں گے، فرشتے آپ کی نماز 5 نہیں لکھیں گے، 50 لکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا وعدہ پکا ہے، میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، تخفیف تو میں نے کر دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر، لیکن اجر میرا 50 والا ہے، 1:10 کے برابر. ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ہے، اور 5 کا 50 کا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھیں، اتنی بڑا جرم ہے کہ بے نماز دار اسلام سے ہی خارج ہے. کتنا بڑا انعام اور احسان کہ 1 کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب، اور کتنی بڑی برائی کہ کفر جیسے تاریکی میں کوئی شخص رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ بے نمازی ہے. عجب سی بات ہے. بہرحال اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے زمین پر نہیں. دیکھیں، روزہ زمین پر فرض ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ روزہ فرض ہے، پھر آیت زکوٰۃ والی آیت ہے، پھر حج والی آیت ہے. اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ذریعے سے پیغام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا. تو نماز پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اچھے نمازی بن جاؤ. اور نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھیں، اپنی مرضی سے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، نماز نبوی کیسی تھی. آج تو لوگوں نے عجیب سے نماز نکال دی، کوئی نماز حنفی ہے، کوئی نماز شافعی ہے، کوئی نماز مالکی ہے، کوئی نماز حنبلی ہے، کوئی نماز پتہ نہیں رافضی ہے، کوئی نماز کیسی. یہ نمازیں جو ہیں ان کسی نماز کا وجود نہیں ہے، ایک ہی نماز موجود ہے جو ہم جانتے ہیں جسے نماز نبوی کہا جاتا ہے. یہ نماز نبوی کیا ہے آج ہمیں جاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، واقعیم الصلاۃ، آج ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے. تو نماز آسمان پر فرض ہوئی، آسمانوں پر فرض ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو وہ بلند درجہ عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو نماز میں عزت ہے، نماز میں بلندی درجات ہے، نماز میں شرف ہے، اور نماز سے انسان کامل بن سکتا ہے. بے نمازی ذلیل ہے، خوار ہے، اس کا سینہ تنگ ہے، اور اس کی زندگی بھی ناکام ہے، اس کی آخرت بھی ناکام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور اپنے بستر پر سبحان، دیکھیں یہ سارا سفر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم ہے. جب آپ بستر چھوڑ کے جاتے ہیں کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب واپس، بستر ابھی گرم تھا. اب یہ لمبی سیر ہمارے دنیا کے علم کے مطابق پتہ نہیں کئی سو سال کی ضرورت ہے قریبی سیارے تک جانے کے لیے، سپیڈ جو ہماری ہے. رب العزت سبحانہ و تعالی کے لیے کن فیکون ہے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں آسمانوں کی طرف گیا تھا. یہ خبر پھیلتی ہے مکہ میں اور ابو جہل جو ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا، دوڑتا ہے اور جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور کہتا ہے کہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو وہ آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں، بیت المقدس گئے اور پھر بیت مقدس سے آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا، ابو جہل کہتا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے، اب اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا؟ بیت المقدس کے جاتے جاتے ہمیں دو مہینے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اونٹوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں، اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے واپس آیا. صبح قصد اللہ ہوں مجھے کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ان قالہ فقط صدق، اگر یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ سچے ہیں. ایمان دیکھا ہے، پہاڑوں سے بھی مضبوط، کوئی شبہ کوئی غلط فہمی ہلا نہیں سکتی، یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا کہ یہ صدیق ہے اس امت کے، فوراً تصدیق. اور ابو جہل جیسے آپ دیکھو مت میں ایسے لوگ موجود ہیں، یا ابو جہل جیسے لوگ ہیں شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے، ہر بات کو پہلے منفی منظر میں دیکھتے ہیں، منفی سوچ سے دیکھتے ہیں، پھر مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے، ان کے ایمان مضبوط ہیں، کوئی شکوک اور شبہات ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، کیا ہمارے دل میں ایمان یقینی ایمان ہے اور مضبوط ہے ہمارا ایمان، یا وہ شبہات اور غلط فہموں کا شکار ہے، کہیں سے کوئی شبہ اڑا، کہیں سے کوئی فتنہ اڑا، اسی کے پیچھے لگ گئے، پھر مشکل زندگی، تنگ زندگی ہو جاتی ہے، اور پھر دوڑتے ہیں اس کی کسی حل کی طرف، اور کوئی اگر کوئی صحیح حل نہ ملے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یاد رکھیں وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جو خبر آپ کو ملے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا پیار پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ کہنا سیکھو آمنا و صدقنا. پہلے بات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے کوئی بھی تمہیں خبر دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، پہلے کہو آمنا و صدقنا، پھر اگر حکمت کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بعد میں سوچو سمجھو، سب سے پہلے جواب یہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا. ارے یہ عقل تو نہیں مانتی، یہ کون سی عقل ہے بھائی جو یہ نہیں مانتے اس کے خالق نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خالق رجوع سبحان و تعالیٰ کے فرمان کو تولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ قابل غور ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کہ نہیں عقل تو نہیں، ہم وجد کشف اور ذوق کی بات کرتے ہیں، خوابوں کی بات کرتے ہیں، جو چیز خواب میں ثابت ہو جائے. اللہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے تمہارے جو خوابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کشف اور ذوق کے پیچھے پڑ گئے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا فرمان تو سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے، ہمارے بھی تو امام ہیں، وہ بھی تو علماء ہیں. وہ کون سی امام اور علماء ہیں؟ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں امام اور علماء، جو حق میں سارا آنکھوں پہ رکھے. کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی عقلیں اور دل انبیاء کی طرف پاک ہیں؟ دیکھیں معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطی تو صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہیں بعض غلطیاں، لیکن اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور امام معصوم نہیں ہیں، یاد رکھیں. یہ رافضیوں کے ہٹ گنڈے ہیں اور جھوٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 امام سارے معصوم ہیں. یہ تو رافضیوں کا منہج ہے. اہل سنت جماعت نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ عجب سی بات ہے. مجھے ایک حدیث، ایک دلیل دکھا دے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ معصوم ہیں یا میری امت کے جو امام ہیں وہ معصوم ہوں گے. کس نے یہ فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں روایات ملتی ہیں، جو دلائل ملتی ہیں، وہ یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور جو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، اور ان سے غلطی کا امکان ہے. سمجھنے سے غلطی ہو سکتی ہے، دلیل نہ ملنے کی غلطی ہو سکتی ہے، اور کئی غلطیاں ہیں جو ممکن ہیں. تو ان غلطیوں کو دین نہیں بنایا جاتا، یاد رکھیں. غلطی غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ غلطی کسی امام سے ہو، چاہے وہ غلطی کسی عالم سے ہو، چاہے وہ غلطی کسی عام یا جاہل سے ہو. تو غلطی البتہ غلطی ہوتی، فرق اتنا ہوتا ہے کہ جاہل کی غلطی جاہل کی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور امام کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جاہل کی غلطی پر جاہل کو سزا ملتی ہے، اور امام کی غلطی پر جو مجتہد امام ہے اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ امام ہے، وہ مجتہد ہے، وہ اجتہاد کے لائق ہے. اجتہاد کی غلطی ہو گئی تو اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ضرور ملے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور اس قصے میں ہم یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کو، اسراء معراج کے قصے کو شروع سے ہی یہ قصہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف؟ اپنی طرف بلائے نا، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے، جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش نے رب الجلال سبحانہ کو اٹھایا ہوا ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. بعض سمجھتے ہیں اگر عرش کو نکال دیجیے تو اللہ تعالیٰ گر جائیں گے، نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ جو اہل الکلام ہیں، جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں، کلام جانتے ہیں. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے، نہ آسمانوں کا محتاج ہے، اور نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے، کیونکہ وہ رب الجلال ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا ہے، وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ سینہ تان کے جواب دو. بعض لوگ کہتے نہیں اس یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، نہیں نہیں یہ لوگوں کو امتحان نہ لو، لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سوال سے پریشان ہوتے ہیں سوائے جاہل لوگوں کے اور بدعت لوگوں کے؟ کوئی مومن پریشان تو نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ایک لونڈی سے پوچھا، جس کی کم سن لونڈی، جس کو عمر 10 سال سے کم تھی، اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے لیے خاص ہے کوئی اور یہ سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال خاص نہیں تھا, جس کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, کسی کا عقیدہ دیکھنے کے لیے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, یہ حق پر ہے, اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جواب بھی کہتی ہے, عرض کرتی ہے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے, اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, میں کون ہوں؟ کہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو, یہ مؤمنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی, سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جب جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الرحمن علی العرش استوى, اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں, سلونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. تو پھر آپ کے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایمان ہے, فوراً اس لونڈی کو ٹوکتے اور روکتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے کہ تم غلط کہہ رہی ہو, تم اس امتحان میں ناکام ہو چکی ہو. سن لو, صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, آسمان پر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں, دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو, یہ مؤمنہ ہے. ہم جب امتحان لیتے ہیں کہ شخص کا, تو ہم یہ پوچھتے ہیں, مسلمان ہے کہ نہیں, کلمہ آتا ہے, کلمہ پڑھ کے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا سوال نہیں کیا, کلمہ تو پڑھا ہے اس نے, لیکن کلمے کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ یہ دلیل ہے, یاد رکھیں, ہمیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ کلمے کو سمجھنا ضروری ہے. اور کلمے کے سمجھنے سے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق آپ جانتے کیا ہے, لا الہ الا اللہ تو کہا ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو نہیں جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے, ان کا ایمان کمزور ہے. اور جو کہ ہر جگہ موجود ہے, کفری عقیدہ ہے. مومن کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کام علی جل سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر اس قصے میں ہم یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام, جزاک اللہ خیر, کہ صحابہ کرام پر اجمعین کا جو راستہ و منہج ہے, یہی راستہ حق ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پر اجمعین نے تصدیق کی ہے, اگرچہ بعض جو نو مسلم ہوئے تھے وہ دبدبے کا شکار ہو گئے, ابو جہل کی طرح پریشان ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے, اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے ایمان میں واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا. لیکن بعض جو ہے اسی امتحان کی وجہ سے, شب معراج کے قصے کی وجہ سے جو دبدبے ہوئے, ظاہر سے خارج ہو گئے کہ نہیں, یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں, اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا. پتہ ہے مشرکین نے چھوڑا نہیں, اور ہر زمانے میں دیکھیں جو مخالفین ہیں, چاہے مشرکین ہو چاہے بدعتی ہو, وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اہل حق کو چھوڑیں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں, مشرکین جو ہیں, آپ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف گئے ہیں, ذرا بتائیں سے بیت المقدس ہے کیسا. اب وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا تھا, دیکھا نہیں کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, دیکھیں رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جو اسراء معراج کا قصہ جو ہے, وہ جو مکہ زندگی تھی اس کی تائید تھی, اور مدنی زندگی کے لیے تمہید ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. آسمان والے جو ہے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں, اگر زمین والے قدردان نہیں ہیں, بے قدرے ہیں, تو پھر آسمان والے کہاں تیری بڑی بلند شان ہے. تو رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ پورا نظارہ دکھا دیا. اب بیت المقدس کا پورا نقشہ دیکھیں, آج کل یہ چیز ہوتی ہے ہولوگرام, دیکھا ہے آپ نے ہولوگرام, ایک پکچر ہوتی ہے, تصویر, عام تصویر کیا ہوتی ہے, اس میں دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو عام تصویر ہوتی ہے ابھری نہیں ہوتی, آپ اس کو صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں, دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے تصویر کا, کیونکہ یہ دو ڈائمینشن. ایک نئی چیز ابھی آئی ہے ٹیکنالوجی کی, یعنی ترقی کی وجہ سے, جسے کہتے ہیں 3D, جسے ہولوگرام بھی کہتے ہیں. آپ تصویر کو تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں, چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں, ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کسی کا چہرہ آپ نے دیکھنا ہے, اسے چہرہ نہیں دیکھیں گے, اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیں گے, اس کی سر کے پیچھے والے حصہ بھی دیکھیں گے، دوسری سائڈ بھی دیکھیں گے، نیچے سے دیکھنا ہے، سر کے اوپر سے دیکھنا ہے، تو ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے، ہر ڈائمینشن سے، ہر طرف سے. اسے کہتے ہیں ہولوگرام. سبحان اللہ، رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیت المقدس ایسے سامنے اٹھا کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اب وہ مشرکین جو پوچھ رہے ہیں، اچھا فلانا دروازہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی ہیں، فلان جگہ کیسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہی مشرکین دیکھیں کیا کہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یعنی اس سے بڑھ کر ہٹ درمی کیا ہے؟ ابو جہل کو جہالت نے ہلاک کیا. واللہ اگر ابو جہل تھوڑا سا اپنے تکبر کو نکال دیتے اور جہالت سے صرف تھوڑی سی دیر نکل جاتے تو واللہ کبھی حق کو نہیں جھٹلاتے. ابو جہل نے خود اعتراف کیا ہے، میں کیسے ایمان لے کے آؤں، ہم تو بڑی کمپٹیشن میں تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں مکہ میں اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ ہم میں سے نبی آئے، ہم کے پیچھے رہ جائیں اور ہم میں سے نبی نہیں آیا. یہی غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی، یہودیوں نے یہی کہا نا کہ آخر نبی ہمارا ہوگا، نام احمد ہوگا، اگر جو جانتے عرب میں سے ہوگا. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی عرب میں سے ہیں اور ان کے قوم میں سے نہیں ہیں، تو پھر ان کو یقین اور ایمان لے کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ اپنی تورات انجیل میں یہ قصہ موجود ہے. لیکن انہیں ہٹ درمی سے پیش آئے اور حق کو قبول نہیں کیا، اور وہ بھی شرک اور کفر میں آج بھی مبتلا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں. صحابہ کرام کا منہج، سلف کا منہج حق ہے، اور صحابہ کرام نے جس مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کو ترقی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم، تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ حق راستہ ہے، سبیل المؤمنین ہے، اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ فرض ہے، یاد رکھیں، منہج سلف کو اختیار کرنا، منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے، یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام بھی تو ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا. یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان انس و جن دونوں مل کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اختلاف تو رحمت ہے. اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہو پھر اتفاق زحمت ہوا. یہ کیسے عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں صحابہ کرام بشر تھے، ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا، لیکن یاد رکھیں جو اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فروعی مسائل میں تھا، فقہی مسائل میں تھا، عبادات کے فروعی مسائل میں تھا، اصولی مسائل میں اختلاف نہ تھا، نہ عقیدہ کے اصولی مسائل میں اور نہ عبادات کے اصولی مسائل میں، حرام الحلال میں کبھی بھی ان کا اختلاف نہ تھا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگی ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف تھا صحابہ کرام کا، لیکن سب حق میں، سب مجتہد تھے. اب اس اختلاف میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ شامل تھے. یہ جو اختلاف تھا اگرچہ حق کے لیے تھا، لیکن اس میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں، 30 سے زیادہ نہیں. اگرچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو 100,000 سے زیادہ صحابی تھے. اب سن 35 ہجری میں سیدنا علی کی وفات ہوتی ہے اور اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے، واقعہ جمل اور صفین جو ہے، تو اتنی ہزار صحابہ میں سے صرف 30 اس فتنے میں شامل ہوئے، اور وہ بھی عالم صحابہ تھے، جاننے والے تھے، حق کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. ان میں سے جو حق پہ تھے دگنا اجر ملا، اور جو غلطی پہ تھے ایک اجر ضرور ملا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ لوگوں کو ظاہر کرنا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، ان لوگوں میں اختلاف تھے، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلاف تھے اس کی نوعیت معروف ہے، جانتے ہیں کہ اصولی مسائل میں کبھی اختلاف نہیں تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں، آج ہماری یہی دعوت ہے کہ سلف کے جو منہج ہے، جو اصولی مسائل ہیں عقیدے کے، ان میں ہمیں ہمارا اتفاق ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا، فقہ اربعہ کا اتفاق تھا، محدثین کا اتفاق تھا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، جو پہلے بہترین تین زمانے میں رہتے تھے. آخر میں ایک بات میں بتا دوں، شب معراج جو ہے، نمبر ایک، اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کون سی رات ہے، کس مہینے میں ہے. 27 رجب کو متعین کرنا کے لیے دلیل ضروری ہے، اور دلیل موجود نہیں ہے، تو پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی شب معراج متعلق جو کی جاتی ہے، اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے خاص عبادات کا. دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا منہج جو ہے حق ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شب معراج کئی مرتبہ آئی. دیکھیں سن دس نبوی جو ہے بعثت کے دسواں سال جو ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کئی سال ہے تقریباً 14-15 سال اور زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام کیا ہو خاص عبادت کا کہ صلاۃ القیام پڑھنی ہے, تہجد پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, یا کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو. آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی, یاد رکھیں. بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. جتنی بھی یہ حدیث بیان کی جائے سارے کے سارے ضعیف بلکہ من گھڑت ہیں اور موضوع احادیث ہیں. تو شب معراج جو ہیں سچ رات حق واقع حق ہے, لیکن اس رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتی ہے بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے, یعنی وہ شخص بھی موجود مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. وہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جو ہے وہ ہر نئی دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صالح گروہ منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر بدعت سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.